أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها. درود پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آج اس روز مقدس و اس عبادت مقدسہ میں آپ مومنین کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق مزید عنایت ہو اور اس فرصت سے ہم بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر عاشورہ و کربلا کے دوران مدینہ سے لے کر عصر عاشور تک، کربلا تک، متعدد مقامات پر خطبات بیان فرمائی ہیں، اور ان خطبات کے اندر اپنے قیام اور اس تحریک کربلا کے مقاصد ذکر فرمائے ہیں اور اپنے قیام کی وجوہات ذکر کی ہیں. میں کس مقصود کے لیے گھر سے نکلا ہوں، مجھے کیوں نکالا گیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگرچہ ہم دین کے متعلق بالعموم اور خصوصاً کربلا و عاشورہ و ذات گرامیہ پہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق سنتے ہیں بہت کچھ، جس کی جتنی زیادہ عمر ہے اس نے اتنا زیادہ سنا ہوا ہے، تذکرہ سنا ہوا ہے، یہ ذکر سنا ہوا ہے، علماء کرام سے سنتے ہیں، واعظین سے سنتے ہیں، خطبہ سے سنتے ہیں، ذاکرین، شعراء و دیگر طبقات اپنے تھے. ان اظہارات کے اندر اکثر عقیدتوں کا زیادہ اظہار ہوتا ہے. عقیدت یعنی انسان کا رابطہ یا انسان کے دل میں جذبہ، محبت تو ائمہ اطہار کے متعلق خداوند تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے کہ عام طور پر جس کے دل میں جتنی عقیدت ہو، جذبہ ہو، احترام ہو، ان مجالس و محافل میں آ کر اس کا اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ شریک ہو کے، کچھ اہتمام کر کے، کچھ انتظام کر کے، کچھ گفتگو کر کے، ہر ایک اپنے حد تک، اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت و توانائی کے مطابق اس ذکر میں شامل ہوتا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے. وہ بھی ایک رائج چیز ہے کہ خطیب کوئی عقیدت بھرا جملہ کہتا ہے، مومنین اس کی عقیدت میں اظہار کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ چیز جو جاننے سے تعلق رکھتی ہے، وہ سید الشہداء علیہ السلام جو کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، وہ اس عقیدت کے ساتھ ساتھ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت بھی مومنین کو معلوم ہو. اگر حقیقت معلوم نہ ہو، اس وقت حقیقت کربلا و مقصد کربلا و مقصد سید الشہداء واضح نہیں ہوتا. اور آج دیکھتے ہیں ہم کہ الحمدللہ حقیقت، عقیدت سب کو ہے، سید الشہداء علیہ السلام کی ذات سے سب کو عقیدت ہے، صرف شیعہ کو نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کو سید الشہداء سے عقیدت ہے، سوائے ایک گروہ کے جو حقیقتاً مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لبادے میں داخل ہو گیا ہے اور جن کو اہل بیت سے عناد ہے، دشمنی ہے اور قدیم سے ہے، اسی زمانے سے ہے، سید الشہداء کے زمانے سے بلکہ رسول اللہ کے زمانے سے ہے اور آج تک وہ دشمنی ان کی جاری ہے. یہ قلیل سا چھوٹا سا گروہ ہے جس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں داخل کر دیا ہے کہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے. ناسبی یعنی دشمنان اہل بیت، دشمنان آل رسول، دشمنان خود رسول اللہ. اب نام نہاد طور پر آپ کہیں سلمان رشدی بھی مسلمان کہلاتا ہے چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، لیکن پوری تاریخ کے اندر سب سے زیادہ توہین بارگاہ رسالت میں اسی ملعون نے کیے ہیں. جو نام بھی اس کا مسلمانوں والا ہے، سلمان رشدی، وہ دونوں اسلامی نام ہیں، ماں باپ اس کے مسلمان تھے اور باقی رسوماتی مسلمان تھا یہ، اس کا بھی نکاح ہوا اور اس کا بھی ختنہ ہوا اور اس کے بھی جو اسلامی رسمیں ہوتی ہیں وہ ساری ہوئیں، لیکن باوجود اس کے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن اتنی دشمنی اس نے ظاہر کی کہ وہ کتاب اس نے لکھی توہین آمیز کتاب. بس ہو سکتا ہے کہ ایک انسان لباس اسلامی پہن لے لیکن وہ دشمن اسلام کا، اور ایسے دشمن گھسے ہوئے ہیں مسلمانوں کی صفوں کے اندر، اور یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے ہر مذہب کے علماء کا بالخصوص کہ وہ ان دشمنان دین و دشمنان اہل بیت سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور انہیں اپنی صفوں سے باہر نکالیں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ ان کا ان فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ضرورت ہے اس بات کی، پاکستان میں بھی اور ہر جگہ پر اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی فرقوں سے، اسلامی فرقوں کی تطہیر کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے. جس طرح مسجدوں میں جھاڑو لگاتے ہیں ہم، بسا اوقات مسجدوں کے اندر کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک اور کبھی یہ کاکروچ لال بیگ آ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو ان کو کیا کرتے ہیں، اٹھا کے بیٹھتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے کہ مسجد ہے، مکان مقدس ہے، اگر لال بیگ گھس آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی مقدس ہو جاتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے. اگر کاکروچ مسجد میں آ جائے تو مسجد کو پاک کرو، آپ اٹھا کے اس کو باہر پھینکو. اسی طرح یہ کاکروچ جو گھسے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر مساجد میں، ان کو نکالیں اور اپنے اپنے مذہب کو پاک کریں. اہل سنت اپنے مذہب کو پاک کریں، شیعہ اپنے مذہب کو پاک کریں اور ان کو نکالیں، بتائیں دنیا کو کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جو بھی مسلمان کا خون بہاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو بھی حرمت رسول اللہ توڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو بھی حرمت آل رسول توڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اگرچہ ایسے افراد ہیں چند ایک یا چھوٹے چھوٹے گروہ، لیکن اکثریت الحمدللہ مسلمانوں کی کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ پر ہو، ان کو عقیدت ہے، ان کو عقیدت ہے رسول اللہ سے اور ان کو عقیدت ہے آل رسول سے، ان کو عقیدت ہے، جس کا اظہار کرتے بھی ہیں. ابھی بھی اگر آپ کتابیں شمار کریں جو مختلف مذاہب کے علماء نے لکھی ہیں شان اہل بیت میں، وہ خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کی شان میں، تو آپ یقین جان لیں گے کہ شیعہ سے کمتر نہیں ہیں جو کتابیں اہل سنت نے لکھی. خوب، یہ جو اکثر کتابیں جن کا آپ تذکرہ ممبروں پہ سنتے رہتے ہیں، ہمارے شیعہ خطباء و علماء سٹیجوں پہ پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، یہ اکثر کتابیں اہل سنت کے علماء کی لکھی ہوئی ہیں، اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں، چونکہ ان کے اندر بھی احترام ہے، ان کے اندر بھی عقیدت ہے، ان کے اندر بھی جذبہ ہے، عقیدت ہے. لیکن سب، کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، اس کو عقیدت سے ذرا آگے بڑھنا چاہیے. عقیدت ایک جذبہ ہے جو انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ کوئی حرکت کر سکے. اگر جذبہ نہ ہو تو انسان حرکت نہیں کر سکتا. جذبے والے لوگ ہی اٹھ کے کوئی کام کرتے ہیں، جن میں جذبہ نہ ہو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. مثلا یہاں پر اس وادی کے اندر، اس کوہستان کے اندر یہ منظر جذبے والوں نے یہ مسجد بنائی، جذبہ تھا تو یہ کام کیا انہوں نے، یہ مقام مقدس قائم کیا مثلا، جذبہ تھا تو یہاں دینی محفلیں اور یہ رونق دینی یہاں پر برقرار ہے اور کر رہے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. جذبے ہی انسان کو آگے بڑھاتے ہیں. کدھر بڑھاتے ہیں آگے؟ جذبے انسان کو آگے بڑھاتے ہیں حقیقتوں تک، یعنی عقیدتیں حقیقتوں تک پہنچاتی ہیں انسان کو کہ اس حقیقت کو بھی سمجھو آپ. اور اگر حقیقت نہ سمجھ میں آئے انسان کو، اس وقت گمراہی کا زیادہ خطرہ ہے، اس وقت پھسلنے کا زیادہ خطرہ ہے، بہکنے کا زیادہ خطرہ ہے، ممکن ہے انسان دائیں بائیں نکل جائے. اس لیے ہمیں جہاں پر عقیدتیں ہم خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے عقیدتوں کے جذبوں کی تسکین کر لیتے ہیں، وہاں پر ہمیں خود بارگاہ ائمہ میں و بالخصوص بارگاہ امام حسین میں بھی حاضر ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دوسری تشنگی و پیاس ہماری بجھ سکے جو حقیقت کے بارے میں ہے، کہ ہمیں حقیقت حال کا بھی علم ہونا چاہیے. اور حقیقت کربلا جب معلوم ہو جائے لوگوں کو، پھر ہر قوم کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. آج ہماری اسی زمانے کے اندر، اسی دنیا کے اندر ایسے ہی ہوا ہے، جن کو حقیقت کربلا معلوم ہوئی ہے ان کی مشکلیں حل ہو گئی ہیں، لیکن جو لوگ ابھی حقیقت تک نہیں پہنچے اور اس حقیقت کو انہیں سمجھنا ہے، وہ ابھی مشکلات کا شکار ہیں. ہم خصوصاً پاکستان کے اندر بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ مشکلات اس وقت حل ہوں گی جب ہم اس حقیقت تک پہنچیں گے جدھر ہمیں سید الشہداء پہنچانا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے ایک خطبہ معروف اپنا بیان فرمایا، اس وقت جب یزید نے، جب عبیداللہ نے پہلا دستہ گروہ روانہ کیا امام کا راستہ روکنے کے لیے، حر ابن یزید رہائی کی سرپرستی میں 1000 کا فوجی دستہ کوفیوں پر مشتمل، یہ پہلا گروہ آیا اور سید الشہداء کا راستہ روکنے کے لیے آیا کربلا سے باہر، اور انہوں نے راستہ روکا امام کا. اس وقت امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا جس کے چند جملے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها ولم یبق منها الا صبابت کصبابت العناء. حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا ماحول بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں اور الٹ ہو گئے ہیں. قد تنکرت، حالات الٹ ہو گئے ہیں، جو سیدھی راہ تھی وہ الٹ ہو گئی ہے، جو سیدھے راستے تھے وہ الٹ ہو گئے ہیں. وہ ادبر معروف ہوا، اور بلائی و معروف و نیکی و درستی اس نے پشت کر لی ہے، نکل گئی ہے اس بستی سے، اس آبادی سے نیکی و معروف نکل گیا ہے، وہ منکرات و برائیاں و قباحتیں و کرپشن فقط رہ گئی ہے، یعنی خالی ہو گیا ہے یہ معاشرہ جو نیکیوں سے و خیرات سے بھرا ہوا تھا، آج خالی ہو گیا ہے. ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت و ادبر معروفها، معروف اس کا نکل گیا ہے، وہ منکرات اقبلا یعنی وہ آگے آ گئی ہیں. یہاں پر امام نے فرمایا کہ فلم یبق منها الا صبابت کصبابت العناء، بہت ہی خوبصورت تشریح ہے و تشبیح ہے اس زمانے کے حالات کے متعلق، کہ اگر کوئی انسان اس زمانے کے حالات کو سمجھنا چاہے اس وقت کیا صورتحال تھی، جیسے آج کا پاکستان کوئی اگر بیان کرنا چاہے کیا ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر، تو ایک بہت تفصیل اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے، گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہے، تاکہ یہ موجودہ پاکستان کی صحیح تصویر انسان کھینچ سکے، پیش کر سکے. دنیا میں ہیں ایسے ادارے جو مختلف ممالک کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر فساد کتنا ہے، کرپشن کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، فریب کتنا ہے، رشوت کتنی ہے، اور دیگر جرائم و دیگر مسائل کتنے ہیں. باقاعدہ دنیا میں ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، جو یہی مطالعہ کرتے رہتے ہیں. جس طرح محکمہ موسمیات صبح و شام لگا رہتا ہے یہ دیکھنے میں کہ کس علاقے کا موسم کیسا ہے، بارش ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے تو کب تک نہیں ہونی ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، سردی کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، نمی کا تناسب ہوا کے اندر کتنا ہے، ہوا کس سپیڈ سے چل رہی ہے، کس رفتار سے چل رہی ہے، کس جہت سے چل رہی ہے، مشرق کو چل رہی ہے یا مغرب کو چل رہی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر شہر کے اندر، آپ کے بھی یہاں ہوگا اس علاقے میں، خصوصاً جہاں فوجی کوئی اگر کوئی سلسلہ ہے، ان کا کوئی اڈا ہے یا ایسی جگہ، تو وہ صبح و شام یہی مطالعہ کرتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، جن کی ڈگریاں بہت ہائی ہوتی ہیں، تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کر صرف موسم کا مطالعہ صبح و شام کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ موسم کا اندازہ ہوگا تو ہم باقی پلاننگ کر سکیں گے، اگر موسم کا اندازہ نہیں ہوا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر موسم کا پتہ نہیں ہے، نہ ہم سفر کر سکتے ہیں، نہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، نہ ہم دفاع کر سکتے ہیں، نہ ہم فصل کاٹ سکتے ہیں، نہ فصل بو سکتے ہیں، سارا دار و مدار موسم کی معلومات کے اوپر ہے۔ لہذا بہت پیسہ خرچ کر کے موسم کے حالات کو ادارے بنائے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، ماہرین وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہی کام دنیا کے اندر ان بہت سارے ممالک اور ہر ملک کے اندر شہروں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، تحقیقی ادارے، ریسرچ سینٹر قائم کیے جاتے ہیں۔ مثلا ابھی پاکستان کے اندر ایسے ریسرچ سینٹر ہیں جو انڈیا کے بارے میں صبح و شام پڑھتے رہتے ہیں، اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، اور انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ادارے ہیں جو صبح و شام پاکستان کے بارے میں مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بھاری تنخواہیں ملتی ہیں ان کو، ایک ایک آدمی کو 5-5 لاکھ روپیہ، 10-10 لاکھ روپیہ منتھلی تنخواہ دیتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے بارے میں بیٹھ کر اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں کہ پاکستان میں کیسے لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا ناپسند کرتے ہیں۔ وہ کسی لیے دنیا کا ہر ملک اس کی یہ ضرورت ہے کہ جانے، حالات سے آگاہ رہے تاکہ پلاننگ کر سکیں، منصوبے بنا سکیں۔ جس طرح ہمارے بارے میں وہ منصوبے ساری دنیا بناتی ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں بناتے، ہم ہر منصوبے کے مقابلے میں فقط بے شمار کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس آسان ایک جواب ہے کہ جتنی سازشیں آپ کے مقابلے میں ہوں، آپ جس طرح فرض کریں کہ اگر بلی کبوتر کی طرف آ رہی ہے تو کبوتر سر جھکا کے نیچے بے شمار کر دیتا ہے، پھر انتظار میں رہتا ہے کہ بلی بے شک آ کے مجھے کھا جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، کبوتر بے شمار کرتا رہتا ہے اور بلی سارے کبوتر بے شمار کھا جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج پورے ملک کے اندر دیکھیں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو شیعہ کشی ہو رہی ہے، مسلمان کشی ہو رہی ہے، اور ہم فقط کیا کر رہے ہیں، بے شمار وقت بس، اور وہ آ کر جگہ جگہ صفایا کر کے جا رہے ہیں۔ یعنی کسی جگہ منصوبہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے یا اسٹریٹجک سینٹر نہیں ہے جو بیٹھ کر مطالعہ کریں۔ عموماً جوان بھی ہمارے وہ اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور بزرگ بھی ہمارے اور ان کے گھریلو مشکلات، ان کے معیشتی مشکلات، ان کے دیگر روزمرہ کی زندگی کی مشکلات ہیں جس میں وہ مشغول رہتے ہیں، کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ مطالعہ کر سکے، جائزہ لے سکے، سروے کر سکے، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس میں رہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر صرف موسم کا جاننے کے لیے پاکستان کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہے، چونکہ اہمیت ہے، موسمی حالات اگر پتہ نہ ہو تو بہت ساری پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر قوم کے لیے یا ہر ملک کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہ مطالعہ، ان کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ کام آتا ہے۔ تاریخ بھی اسی لیے پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید نے بھی فرمایا کہ آپ کو گزشتہ لوگوں کے حالات جاننا ضروری ہے، تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے ادارے سینٹر ہونے چاہیے جو آپ کو تاریخ پڑھ کے، تجزیہ کر کے حالات بتائیں کہ تاریخ میں یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے۔ ان میں سے ایک ماجرا جو بہت ضروری ہے، میں جہاں بھی موقع ملا ہے عرض کیا ہے، بعض پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، جیسے کراچی یونیورسٹی میں وہاں کے اساتذہ اور وہاں کے جو زعما تھے ان کی موجودگی میں یہ تجویز ان کو دی ہے کہ آپ اس یونیورسٹی کے اندر ایک فیکلٹی قائم کریں حسینیت کے نام سے، حسین شناسی یا کربلا شناسی کے نام سے، اور اس میں زیادہ پیسہ بھی نہیں لگے گا، اور یہ مطالعہ کر کے اسٹریٹجی بنا کے اپنی گورنمنٹ کو دیں تاکہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو دفاع کر سکے، بچا سکے، یا یہ پاکستانی ملت پاکستان کو بچا سکے. چونکہ کربلا صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں عقیدت کے اظہار کر کے ختم، چونکہ عوامی رد عمل یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اپنی عقیدت کا جذبہ اظہار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. اس کے بعد آگے مزید ضرورت ہے حقیقت کو بیان کرنے کی اور حقیقت کو سمجھنے کی. اگر کربلا کے بارے میں کوئی ادارہ قائم کیا جائے، وہ سال ہر سال مطالعہ کریں، تو سید الشہداء کے زمانے کے حالات جاننے کے لیے اس کو بہت محنت کرنا پڑے گی. سید الشہداء نے ایک تشبیہ کے اندر وہ مشکل حل کر دی ہے کہ میں، سید الشہداء نے فرمایا میں بتاتا ہوں میرے زمانے کے حالات کیا ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے، یعنی میں جب امام ہوں امت کا اور جانشین ہوں رسول اللہ کا، تو اس وقت صورتحال مسلمانوں کی کیا ہے، مسلمان دنیا کیا ہے. امام علیہ السلام نے ایک بہت سادہ سی تشبیہ سے مطلب بیان کر دیا ہے. وہ یہ تشبیہ ہے کہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، ان دنیا قد تغیرت و تنکرت، بالکل دنیا کے حالات الٹ ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں اور الٹ ہو گئے ہیں. تنکرت و ادبر معروف ہوا، اور اس طرح سے الٹ گئے ہیں کہ نیکی، بلائی، خوبی، اچھائی مکمل طور پر یہاں سے کوچ کر گئی ہے، نکل گئی ہے، بالکل یہاں سے رخت سفر باندھ لیا اور اسے دور چلی گئی بلائی و نیکی یہاں سے. ولم یبق منہا الا صوابت، اور جو بچ گئی ہے نیکی یا بلائی وہ ایسے ہے جیسے برتن کی تہ میں بچی ہوئی تری ہوتی ہے. اور یہ تجربہ آپ سب کو، اس کے لیے کوئی ایم اے بی اے ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے بارہا برتن میں پانی ڈالا ہے اور پھر وہ پانی یا پی لیا ہے یا انڈیل دیا آپ نے. جب برتن میں پانی ڈالتے ہیں تو بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جب اس کو آپ انڈیل دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو گرنے کے بعد برتن خالی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تہ میں اگر آپ ہاتھ لگائیں تو تھوڑی سی تری باقی ہوتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام مکمل طور پر اس معاشرے سے نکل گیا ہے، معروف نکل گیا ہے، قدریں ختم ہو گئی ہیں، ویلیوز ختم ہو گئی ہیں. جس طرح ایک برتن کو الٹ دیا جائے اور اس میں جو کچھ ہو سارا نکل جاتا ہے، گر جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ برتن کی تہ میں بچی ہوئی تری اور نمی ہے یہ، اور وہ تری نہ پیاس بجھا سکتی ہے، نہ اسے منہ دھویا جا سکتا ہے، نہ اسے صفائی کی جا سکتی ہے، نہ اسے گھونٹ بھرا جا سکتے، کچھ بھی کسی کام نہیں آتی، صرف انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ تھوڑی سی تری باقی رہ گئی ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جس قوم کا امام ہوں اس کے اندر اسلام کی یہ حالت بن چکی ہے کہ یہ قوم الٹ گئی، یہ معاشرہ الٹا ہوا، اور معاشرہ جب الٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ چیز ہوتی ہے گر جاتی ہے نیچے. آپ اگر قمیض اپنی اتار کے الٹی کریں تو جیب میں جتنی چیزیں ہوگی گر جائیں گی، جو بھی ہوا جیب میں گر جائے گا. اسی طرح اگر آپ کسی تھیلی میں کوئی چیز ڈال کے پھر اس کو الٹا کریں، بوری کو، جو کچھ اس میں ہوگا وہ سارا گر جائے گا، اس کی تہ میں ممکن ہے گرد و غبار بچ جائے جو کسی کام نہیں آ سکتا، اس سے کوئی مشکل حل نہیں کی جا سکتی. جب دنیا بدل جاتی ہے، وہ حالات بدل جاتے ہیں، وہ الٹ جاتے ہیں، اس وقت یہ صورت حل بن جاتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ اس طرح کا زمانہ ہے کہ بالکل اس زمانے سے سب کچھ گر گیا ہے، نکل گیا ہے، ہر چیز الٹ گئی ہے، اور اس الٹی دنیا میں معروف و نیکی کا فقط تہ میں بچی ہوئی تری موجود ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب آپ بتائیں کہ جب اسلام فقط اتنا رہ جائے ایک معاشرے کے اندر تو وہاں امت کی کیا حالت ہوگی، وہ امت کیا ہوگی جس امت کے اندر سے اسلام اس طرح سے گر جائے، صفایا ہو جائے، اس امت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے ہونے دو. نہ یہ امت رد عمل دکھاتی ہے، نہ یہ امت کسی ذمہ داری کا احساس کرتی ہے، نہ اس کے اندر حق کے دفاع کا کوئی احساس ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی شعور و سنجیدگی ہوتی ہے. یہ امت ہو جاتی ہے صرف ایک لغو لعب کی امت. ایک اور جملہ ہے، اس کے چند روز قبل اس کے متعلق ایک مفصل مجلس میں پڑھی ہے ایک دو دفعہ، امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے کوفہ سے دمشق کی طرف، اس جملے کو غور سے سنیے، امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے. چونکہ امیر المومنین کو ایک شکوہ یہ تھا کہ جب میں تقریر کرتا ہوں، خطبہ دیتا ہوں، میری بات کوئی سنتا نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ آج تک یہ مشکل جاری ہے. اگر کوئی عام آدمی اپنی بات کر رہا ہو لوگ بڑے دھیان سے سنتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی بات غور سے نہیں سنی جاتی. اور یہ بہت شکوہ تھا امیر المومنین کو کہ لوگ میری باتیں غور سے نہیں سنتے. وہ جملہ یہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شہر سے گزرے، کوفہ سے دمشق کی طرف ایک شہر سے گزرے، اس کا نام ہے انبار. ابھی بھی اس کا نام موجودہ نقشے میں بھی انبار ہے. اس وقت عراق کا بڑا شہر ہے، یہ پورا شہر ضلع ہے عراق کا، یہ ڈویژن ہے انبار، سوریہ اور اردن کے درمیان تقریباً بنتا ہے. انبار شہر سے جب گزرے تو وہاں لوگ اکٹھے ہوئے، جوان اکٹھے ہوئے، مختلف مومنین اکٹھے ہوئے، دہقان کسان، چونکہ وہ زرخیز علاقہ ہے، کھیت ہیں، باغات ہیں وہاں پر، یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے امیر، ہمارے امام، ہمارے مولا آئے ہیں، تشریف لائے ہیں ہمارے علاقے میں. تو انہوں نے استقبال شروع کیا. استقبال کیسے شروع کیا؟ استقبال شروع کیا کہ فترجلوا، یعنی پائکوبی شروع کر دی انہوں نے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھگڑا ڈالنا، ایک پاؤں اٹھانا اور ایک پاؤں مارنا زمین پر، اس طرح کودنا شروع کیا، بھگڑا ڈالنا شروع کیا، دمال شروع کی. حضرت نے ان سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہم اسی طرح سے اپنے بزرگوں کا احترام و تعظیم اس طرح سے کرتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں، دمال ڈالتے ہیں ہم. تو حضرت نے فرمایا تشکون بہی فی دنیا کم، یہ دنیا میں تمہارے لیے مشقت و زحمت ہے، و تشکون بہی فی آخرت کم، اور آخرت میں تمہارے لیے شکاوت اور بدبختی ہے. یہ جو تم ہمیں خوش کہا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے بھنگڑا ڈال رہے ہو، میں کون ہوں؟ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، کوئی شہنشاہ تو نہیں ہوں، میں امام ہوں تمہارا اور خدا کی طرف سے آیا ہوں. ہم نے بھنگڑے ڈال کے سیاستدانوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، بھنگڑے ڈال کے، اور بس کوئی بھی آ جائے بڑی شخصیت تو اس کے آگے ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں. عادت تھی ان لوگوں کو بھنگڑا ڈالنے کی، کیونکہ تھے بھنگڑالو اور دمالی طبقہ. یہ آئے حضرت کے سامنے آ کے دمال ڈالنا شروع کر دی، اور ساتھ علی علی کر رہے تھے. نہج البلاغہ میں یہ حکمت نمبر 37 ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ جا کے ترجمے کے ساتھ، نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں حکمت نمبر 37 پڑھیے گا. اس کو فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس سے تمہارے امام کا، تمہارے رہبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تمہارا نقصان ہے اس کے اندر. نقصان یہ ہے کہ دنیا میں زحمت، مشقت، تکلیف، اور آخرت میں شقاوت اور بدبختی ہے. بھگڑے چھوڑو، وہ کام کرو جو میں کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، میری بات مانو. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے لشکر بنایا ہے دشمن دین کو سرکوب کرنے کے لیے، تم بجائے دھمالیں ڈالنے کے اور بھنگڑے ڈالنے کے، اٹھو میرے ساتھ ہو، میری سپاہ میں شامل ہو، جو میرے فرمان ہیں وہ بجا لاؤ، جو میرے فرامین ہیں ان کی اطاعت کرو، مجھے خوش کرنے کے لیے دمال و بھنگڑا نہیں ہے. عزیزان توجہ کریں کہ اس قسم کی قوم تھی جو امیر المومنین کے زمانے میں ہی ائمہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہوا تھا وہ دمال اور بھنگڑا. خوب ظاہر اور بھی کام کرتے ہوں گے، اس جملے میں صرف دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، فترجلوا واشتدوا، अलै, यानी वो क्या कर रहे थे, उछल कूद रहे थे, चीखें लगा रहे थे और भंगड़े डाल रहे थे, धमाल डाले हुए थे वो, और इस तरह से कह रहे थे कि मौला हमसे खुश हो जाएंगे। और इत्तफाकन मौला बहुत नाराज हुए, और लोग भी हैरान हुए कि पिछले हुक्मरान तो खुश होते थे इन बातों से, ये अजीब हुक्मरान आया है कि इसके इस्तकबाल के लिए अब नाचते हैं, ये खुश नहीं होता, उल्टा डांट रहा है हमें, उल्टा मुजम्मत कर रहा है हमारे। चूंकि अमीरुल मोमिनीन हैं ही ऐसे इमाम व रहबर, दूसरे रहबरों से अलग थलग हैं, अमीरुल मोमिनीन की हर चीज अलग है दूसरों से, जिस बात पे दूसरे खुश होते हैं अमीरुल मोमिनीन उस बातों पे खुश नहीं होते, और दूसरे जिन बातों पे नाखुश होते हैं अमीरुल मोमिनीन उन बातों पर खुश होते हैं, दूसरे चर्ब नर्म खानों पे खुश होते हैं अमीरुल मोमिनीन खुश्क जौ की रोटी पे खुश होते हैं, दूसरे लज्जतों पे खुश होते हैं, अय्याशियों पे खुश होते हैं अमीरुल मोमिनीन इबादतों पे खुश होते हैं। और ये बहुत अहम बात है कि एक आदमी को या एक कौम को ये पता चल जाए कि हमारा रहबर कैसे खुश होता है। अभी आपका सदर है, सदर खुश करने का आप सबको तरीका आता है, क्या है? हर जमाने का सदर, इस जमाने का सदर आपको पता है क्या तरीका है? मसलन इन सियासतदानों को खुश करने का तरीका क्या है कि इनके आप बड़े बड़े पोस्टर लगाएं, नारे लगाएं और इनको भारी रिश्वतें दें, कमीशन दें, ये सारे खुश हो जाएंगे आपसे। लेकिन ये ख्याल रखना कि आइम्मा सियासतदान नहीं है आज के जमाने के सियासतदान, चूंकि वोटरों को खुश करना व खुश होना वोटरों का उसका एक अपना मेयार है। वोटर क्यों खुश होते हैं, कब खुश होते हैं? जब उनका मफाद कोई पूरा कर दे, जो कुछ वोटर चाहते हैं वो कैंडिडेट पूरा कर दे, और जो कैंडिडेट चाहता है वो वोटर पूरा कर दे, एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन वो हैं जो अव्वल तो उनको वोटरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अल्लाह ने इमाम बनाया है, ना वोटरों ने बनाया है, इसलिए वो असल वोटरों की खुशनुदी चाहते ही नहीं है, क्योंकि वोटर मांगते ही नहीं है वो इस तरह के हामी। और दूसरा ये कि वोटर जो कुछ चाहते हैं वो भी वो पूरा नहीं करते। अब ये वोटरों का तरीका है खुश करने का, भंगड़ा और धमाल। फरमाया कि मैं इन चीजों से खुश नहीं होता। जब मारूफ दुनिया से निकल जाए, उठ जाए, कौमें अपने फरीजे अपने वजीफे भूल जाती हैं और फिर धमाल और भंगड़े में मशगूल हो जाती हैं, और उन्हीं को इबादत समझ लेती हैं और ये समझते हैं कि ये धमालें और भंगड़े हमें निजात देंगे। जबकि इमाम क्या फरमा रहे हैं सैयदुश्शुहदा कि इन दुनिया कद तगैरत, दुनिया बदल चुकी है, वह तनकरत उलट हो गई है, वह अदबर मारूफ हुआ और उसके अंदर से सारे उसूल व सारी बुनियादें निकल गई हैं। क्या रह गया है उसके अंदर? जिस तरह उल्टे बर्तन की तह में तरी बच जाती है, और इतनी तरी के जरिए से कुछ भी नहीं किया जा सकता। किस चीज की जरूरत है? इस बर्तन को सीधा करने की जरूरत है और इस बर्तन को भरने की जरूरत है, और जब ये बर्तन भर जाए फिर जिसकी जो जरूरत है वो इससे पूरी हो जाएगी। आज पाकिस्तान में हमारी कोई बात हल नहीं हो रही, कोई मुश्किल हल नहीं हो रही, वो मुश्किल हल करने के लिए जो तदबीर करते हैं वो उलट हो जाती है, जो रास्ता इख्तियार करते हैं वो नाकाम हो जाता है। क्यों नाकाम हो जाता है? कि हम तरी से मुंह धोना चाहते हैं, हम बर्तन की तरी से नहाना चाहते हैं, बर्तन की तरी से सफाई और नजाफत और तहारत करना चाहते हैं, और तरी इस काबिल नहीं होती, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। इस दुनिया को सीधा करने की जरूरत है, उल्टी दुनिया को सीधा करने की जरूरत है। सैयदुश्शुहदा फरमा रहे कि हालात उलट गए हैं और मैंने क्याम क्यों किया है कि उल्टे हालात को सीधा कर दूंगा। इस उल्टी दुनिया को सीधा करना है मैंने, ये हदफ है मेरा, ये मकसद है मेरा, और इस सीधा करने के लिए मुझे अंसार की जरूरत है, मुझे साथियों की जरूरत है। हजरत ने फरमाया कि उल्टी दुनिया का हाल देखो कि आलात, इसी इसी खुतबे का हिस्सा है, الا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یہ دوسری تشبیہ بھی ایک دی حضرت نے، میں وہ بھی بیان کر لوں، اس تشبیہ کے بعد یہ جملہ ہے الا ترون الى الحق لا يؤمل به والى الباطل لا يتناهى عنه، دوسری تشبیہ یہ دی ہے حضرت نے کہ ایک فلم يبقى منها الا صبابة كصبابة الإناء، دوسری تشبیہ میں ہے کہ وخصیص عیش کالمرء الوبیل، وخصیص عیش کالمرء الوبیل، خصیص سین کے ساتھ، خس و خاشاک جو کہتے ہیں ہم، خس اسی خصیص سے ہے، یعنی ردی چیز، گھٹیا چیز جس کو پاؤں تلے مسل دیا جائے اور اب جانور بھی اس کو نہ کھاتا ہو، وہ بوسا جو پاؤں تلے آ جائے وہ جانور بھی اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ خصیص چیز ہو جاتی ہے سین کے ساتھ، خصیص عموماً بخیل آدمی کو کہتے ہیں، خصیص خصیص یعنی بہت گھٹیا آدمی، بخیل آدمی، کنجوس آدمی، اس کے لیے بھی لفظ خصیص استعمال ہوتا ہے، یعنی گھٹیا آدمی جو کسی کام کا نہیں ہے، جانور بھی نہیں کھاتا اس کو، اس خصیص آدمی کو، چونکہ نہ گھر کے کام آتا ہے، نہ دین کے کام آتا ہے، نہ قوم کے کام آتا ہے، خصیص کسی کے کام نہیں آتا، پیسوں سے جیب بھری ہوتی ہے، بچے اس کے ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں، پیسوں سے بینک اس کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے اور اس کی مثلا گھر میں بیوی کے پاس جوڑا بھی نہیں ہے، جوتا بھی نہیں ہے مثلا اس کے پاس، گھر میں سامان ضرورت بھی نہیں ہوتا، وہ یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اتنا گھٹیا انسان ہے یہ، خصیص عیش کالمرء الوبیل، مرء چراگاہ کو کہتے ہیں، اور وبیل وہ چراگاہ جو لتاڑ دی گئی ہو، جو جانوروں نے پاؤں تلے جس کو رون ڈالا ہو، پائمال کر دیا ہو، اس کے بھوسے کو رون ڈالا ہو، لتاڑ دیا ہو، اس کو کہتے ہیں ایسی چراگاہ جو جانوروں نے گھوم گھوم کے لتاڑ کے ختم کر دیا ہو، اس چراگاہ میں کچھ چرتا بھی نہیں، اس چراگاہ میں کچھ اگتا بھی نہیں ہے جس کو جانور رون ڈالے، ایک فصل اگی ہوئی کھیت اگر جانور رون ڈالے وہاں کھیت میں کچھ بھی نہیں اگتا، امام علیہ السلام نے یہ دوسری تشبیہ دی، ایک تشبیہ یہ دی کہ یہ دنیا دین سے، حقیقت سے، معروف سے خالی ہو گئی ہے، اس طرح سے جو سر بھرا ہوا برتن الٹا کر دیا جائے اور اس میں کچھ بھی نہیں رہتا سوائے اس میں تری کے، تہ میں، جو کسی کام کی نہیں ہے، اور دوسری تشبیہ یہ دی کہ یہ دنیا اور یہ معاشرے اور شہر تمہارے یہ کیا ہے، یہ شہر اس چراگاہ کی طرح ہے جسے رون ڈالا گیا ہو اور جس کا بوسا بھی ناکارا ہو چکا ہو، اب کسی کام نہ آتا ہو، رون ڈالا گیا ہو، کس نے رون ڈالا؟ ان ظالم حکمرانوں نے، ان طاغوتوں نے، ان لوگوں نے، ظالمین نے رون ڈالا، اور ان کے ساتھ دوسروں نے مل کر بیت المال کھانے والوں نے اس کو روند ڈالا ہے، اب روندی ہوئی چراگاہ میں آپ کیا ریوڑ پال سکتے ہیں، کیا کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، کیا اگا سکتے ہیں، کیا امید رکھے ہوئے ہیں، روندی ہوئی چراگاہ میں بیٹھ کر کس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جملے آپ سنیں تو یقین جانے، ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دو دن پہلے آئی ہے پاکستان کے بارے میں، اور بھی ممالک کے بارے میں آئی ہے، پاکستان کے بارے میں بھی آئی ہے، خوب انہوں نے جو رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں کرپشن اتنی ہوتی ہے، فراڈ اتنا ہوتا ہے، قتل و غارت اتنی ہے، ناامنی اتنی ہے، فلاں اس قدر ہے، اس سارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا اگر ترجمہ کریں تو کیا بنتا ہے سید الشہداء کی زبان میں، لم یبق منہا الا خصیص عیش کالمرء الوبیل، یہ ملک ایک روندی ہوئی چراگاہ کی طرح ہے، ایک پائمال چراگاہ کی طرح ہے جس میں اب اگنے کی کوئی امید نہیں ہے، سب کچھ لتاڑ دیا گیا اس ملک کے اندر، سب کچھ تباہ کر دیا گیا اس ملک کے اندر، یزید آئے، یزیدی آئے، زہر یزید آسمان سے ایک دم نہیں ٹپکا، زمین سے ایک دم وہ خم کی طرح نہیں اگا، یزید ایک قوم میں پیدا ہوا، اس کی حکومت تک آنے کا ماحول بنایا گیا، مقدمات اس کے بنائے گئے، گراؤنڈ بنایا گیا، اور پھر ان سارے اس مرحلے سے گزر کر وہ حکمرانی تک پہنچا، اور ادھر سے یزید یہ مراحل حکمرانی کے طے کر رہا تھا، تو یہ مسلمان کہاں سوئے ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے اس وقت، یہ کہاں تھے یہ لوگ، سید الشہداء فرماتے ہیں یہی تو بیان کر رہا ہوں میں کہ کہاں تھے یہ، ان کے اندر سے دین، غیرت، عزت، احساس، شرف سب کچھ نکل گیا ہے، اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کی تہ میں تری ہوتی ہے، الٹے برتن کی تہ میں، اور یہ روندی ہوئی چراگاہ کی طرح ہیں یہ لوگ اور یہ ملک اور یہ امت، اس امت سے توقع نہیں رکھنی دو. کیا ضرورت ہے کہ اس چراگاہ کو زندہ کیا جائے، سرسبز کیا جائے اور اس برتن کو سیدھا کیا جائے، یعنی نظام مملکت کو سیدھا کیا جائے، نظام امت کو سیدھا کیا جائے، دین کے نظام کو سیدھا کیا جائے، اور یہ ویران اور پائمال اور روندی ہوئی چراگاہ، لتاڑی ہوئی، اس کو محفوظ کیا جائے تاکہ اس میں جانور زیادہ آ کر اچھل کود نہ کریں. اور اگر مثلا خود جو امام علی کے پیروکار ہیں، سید الشہداء کے پیروکار ہیں، وہ بھی کیا کریں، استقبال کریں، سید الشہداء کا استقبال کریں بھنگڑے کے ذریعے سے، دمال کے ذریعے سے. مثلا ابھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف ظہور کریں گے، جب ظہور کریں گے ہم کیا کریں گے، وہ تو ظہور کریں گے، اور سوال یہ کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے. ایک شاعر نے بہت شعر لکھا، بہت خوبصورت شعر ہے اتفاقاً، اس کے سارے بند اچھے ہیں، بہترین ہیں. آخر میں جا کر جب اپنی باری آئی، بس جب امام آئیں گے، سنا ہوا ہے آپ سب نے، جب امام آئیں گے، وہ بہت اچھا شعر ہے، پڑھتے بھی ہیں مجالس میں آپ سنتے ہیں. آخر میں کہا کہ جب امام آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، تم کیا کرو گے، یہ کریں گے. جب اپنی باری آئی تو کہا کہ ہم امام کو شعر و قصیدے سنائیں گے. یعنی امام آئیں گے فقط غزلیں سننے کے لیے، قصیدے سننے کے لیے، کہ عالم غیبت میں تنہا تھا، مجھے کوئی شعر سنانے والا نہیں تھا، میرا جی بھر گیا ہے، اکتایا ہوا ہے ماذا اللہ، اور میں آیا ہوں، کوئی مجھے آ کر محفل سجاؤ اور کچھ سناؤ مجھے، میرا دل ہلکا کرو. کیا سوچا ہے امام کے بارے میں، جب امام آئیں گے آپ فقط شعر سنائیں گے. جب امام آئیں گے امت ان کا استقبال کرے. وہ امت جب استقبال کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امت ان کے سامنے بھنگڑے ڈالے اور دھمال ڈالے، کہ امام کو بہت ناگوار گزرتے ہیں بھنگڑے اور دھمال. امت امام کو کیا چاہیے، ایک تیار امت چاہیے جس کی مدد سے امام اپنے دشمنوں کو سرکوب کر سکے، جس کے ذریعے سے امام عدالت کا نظام قائم کر سکے، جس کے ذریعے سے امام عدل الہی کی حکومت قائم کر سکے، جس کے ذریعے سے حق قائم کر سکے، جس کے ذریعے سے باطل کو نابود کر سکے، جس کے ذریعے سے تفرقے کو مٹا سکے، جس کے ذریعے سے وحدت قائم کر سکے. امام کو اس طرح کی تیار امت چاہیے. جب ایک فوجی کمانڈر جنگی آلات میں آتا ہے، کمانڈر ان چیف، تو اس کو ایک فوج چاہیے. وہ فوج کیا کر رہی ہو، وہ لنگر پکائے ہوئے ہو، دیگیں ادھر پک رہی ہوں، بھنگڑا ادھر ڈال رہا ہو، دھمال ادھر ڈال رہی ہو، اچھل کود ادھر ہو رہی ہو، اور اس فوجی کو درمیان میں لے لیں اور اس کے ارد گرد سارے حلقہ بنا کے ناچنا شروع کر دیں. یہ فوجی کمانڈر کیا کرے گا اس فوج کے ذریعے سے؟ نہ یہ فوج کسی کام کی آئے گی، نہ یہ بھنگڑا کسی کام کا آئے گا. کون سی فوج فوجی کمانڈر کے کام آتی ہے؟ وہ فوج جس نے پوری ٹریننگ مکمل کر لی ہو، تربیتی کورس پورا مکمل کر لیا ہو، جس نے ساز و سامان پورا تیار کر لیا ہو، جس نے کمر کس لی ہو، جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو، جس نے ساز و سامان باندھ لیا ہو، جس نے کمر ہمت باندھ لی ہو، جس نے ارادوں کو پرعزم کر لیا ہو، جس نے پورا جزم و تہ کر لیا ہو کہ ہم نے فتح کے آخری مرحلے تک اس رہبر کے پیچھے چلنا ہے، وہ فوج کام آتی ہے کسی کمانڈر کے. عزیز زمانہ، زمانہ انتظار تیاری کا زمانہ ہے، نہ بھنگڑوں کا زمانہ ہے، دمال کا زمانہ نہیں ہے، تیاری کا زمانہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. اب ہم امام کے فرمان پر جان دے دیں گے، ہم امام کے فرمان پر وہ کام کریں گے جو امام ہمیں حکم دیں گے. اگر امام یہ کہیں کہ اس سرزمین کو آپ نے آزاد کرانا ہے، ہم حاضر ہوں اس سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے. اگر امام ہمیں حکم یہ دیں کہ آپ نے اس مرکز کو آباد کرنا ہے، ہم تیار ہوں اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے. ایسی حالت نہ ہو کہ ہم اپنے امام سے کہیں ہمیں تو صرف بھنگڑا آتا ہے، اگر بھنگڑا دیکھنا ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں، اگر دھمال دیکھنی ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں، ورنہ ہمیں اور کچھ بھی نہیں آتا. نہ ہم سے
محمد.
کوفیوں نے امام بلائے، امام علیہ السلام کو کوفہ والوں نے بلایا، امام مدینہ سے گئے مکہ، چند مہینے مکہ کے اندر قیام پذیر رہے اور وہاں سے کوفہ کے خط آنا شروع ہوئے. کوفہ میں بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے فن خان، اور وہ سارے میٹنگیں کرتے تھے روز، ہر ایک کے گھر میں روزانہ میٹنگ ہوتی اور بکرے پکتے اور کھانے پکتے اور دیگیں پکتی اور کھاتے، اور دو دو سو، تین تین سو، ہزار ہزار آدمی مل کر خط لکھتا اور نیچے اس کے خطوں کے دستخط کرتے، سائن کرتے اپنے، اور امام کو کہتے کہ آپ آ جائیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں. اب آپ سب نے، دنیا نے دیکھ لیا کہ امام چلے گئے لیکن وہ تیار نہیں تھے، وہ نہیں تھے تیار، آمادہ نہیں تھے، نہ ارادے کے لحاظ سے تیار تھے، نہ ساز و سامان کے لحاظ سے تیار تھے، نہ نظریے کے لحاظ سے تیار تھے، نہ عقیدے میں تیار تھے، نہ عمل میں تیار تھے، نہ حرکت کے لیے تیار تھے، نہ دشمن سے لڑنے کے لیے تیار تھے، نہ طاغوت کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار تھے، نہ اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے تیار تھے. تیار کس کے لیے تھے؟ صرف بھنگڑے کے لیے تیار تھے، دھمال کے لیے. اور اتفاقاً تاریخ بتاتی ہے کہ یہی کیا انہوں نے، وہ صرف دھمال کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب امام آئیں گے ایک زبردست استقبال کریں گے ہم کوفہ کے چوک میں. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، شاید نہ سنی ہو آپ نے اس سے پہلے. دلچسپ بات ہے کہ جب کوفہ کے اندر موجود جاسوسوں نے یزید کو اطلاع دی، دمشق میں خط لکھا کہ کوفہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور یہ تیرا جو گورنر ہے یہ کمزور آدمی ہے، نعمان ابن بشیر، کہا کہ یہ صحیح آدمی نہیں، یہ کمزور آدمی ہے، یہ حالات کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی زیادہ شدت پسند ساختگیر ایسا آدمی بھیج جو رحم نہ ہو جس کے اندر. اب یزید نے دیکھا کہ اس کے تمام جتنی بھی بیوروکریسی تھی، اس وقت یزید کی سیکرٹری تھے ہر جگہ، گورنر، جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ پورا طبقہ ہوتا ہے بیوروکریسی کا جس میں بڑے بڑے افسر 20ویں 21ویں درجے کے، بلوچستان کے حالات خراب ہوں تو وہاں بھیج دیتے ہیں، سندھ کے حالات خراب ہوں تو اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا پولیس افسر سینئر، کوئی آئی جی، ڈی آئی جی، کوئی اس طرح کے کمشنر وغیرہ، با اختیار لوگ جو بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی جو لوگوں کو جانتے ہیں، مثلا سرکوب کرنا، شورشیں دبانا جانتے ہیں، جا کے حالات خراب ہو ان کی پوسٹنگ وہاں ہو جاتی ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے، بعض کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، بعض ذرا سخت لوگ ہوتے ہیں. اب یزید نے دیکھا کہ اپنی بیوروکریسی سسٹم میں وہاں پر جو افسر اس کے پاس بہت مناسب تھا نظر آیا، وہ عبیداللہ ابن زیاد تھا، زیاد ابن ابی کا بیٹا، زیاد ابن ابی، اس کو اسی وجہ سے زیاد ابن ابی کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کس کا بیٹا ہے وہ. زیاد ابن ابی کا مطلب ہے یعنی جس کا بھی بیٹا ہے، معلوم نہیں ہے کس کا بیٹا ہے. کئی لوگ مدعی تھے کہ یہ ہمارا بیٹا، امیر شام یہ کہتا تھا یہ میرا بھائی ہے، یعنی میرے باپ کا بیٹا ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں یہ ہمارا بھائی ہے مثلا. خب یہ زیاد ابن ابی، اس کا بیٹا اب عبیداللہ ابن زیاد، یہ واقعا جلاد صفت بے رحم انسان تھا اور بصرہ کا گورنر تھا یہ. اس کی پوسٹنگ ہوئی، یعنی آپ نے بصرہ بھی رکھنا ہے، کوفہ بھی چلے جاؤ، اور کوفہ میں جاتے ہی اس کو سرکوب کرو. یہ بڑی فوج لے کر نہیں آیا، اس کے اندر بہت خود اعتمادی تھی عبیداللہ کے اندر، بہت ہی جفاکار انسان اور ظالم بے رحم انسان تھا یہ عبیداللہ. اس کو بھیجا گیا کوفہ کے، جاؤ جا کر کوفہ کے حالات کنٹرول کرو. یہ رات کے وقت دو آدمیوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، ٹوٹل نفری جو اس کے ساتھ تھی وہ دو آدمی تھے، تیسرا یہ تھا. یہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، چہرے پہ نقاب تھا اس کے رات کے وقت، اور لوگ اس وقت تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے امام کے لیے، امام آنے والے ہیں، ہم نے بلایا ہوا ہے اور ابھی استقبال کی تیاریاں کرو. یہ تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور رات کے وقت عبیداللہ دو آدمیوں کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی تھی، نقاب پوش. جب کوفہ میں داخل ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امام آ گئے ہیں، تمام کوفیوں نے، اور سارے جمع ہو گئے میدان کوفہ میں، اور عبیداللہ کا بھرپور استقبال کیا، نعرے لگائے، دھمال ڈالی، بھنگڑا ڈالا، اور پھر تقاضا کرنے لگے کہ یا امام آپ چہرے سے نقاب ہٹائیے، یا امام آپ گھوڑے سے نیچے آئیے، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. اب غافل کہ یہ کون ہے، یہ نہیں پتا تھا انہیں یہ کون ہے، چونکہ امام شناس نہیں تھے، یہ دشمن امام و قاتل امام تھا، لہذا حلقہ بنا کر بھرپور نعرے لگاتے رہے دیر تک، اور وہ گھوڑا دوڑاتا رہا اس طرح اس شہر کے چوک کے اندر گھوڑا دوڑاتا رہا، راؤنڈ میں دائرے میں گھومتا رہا گھومتا رہا، اور لوگ اپنے محلوں جو جو سنتا کہ امام آ گئے ہیں وہ گھر سے نکلتا، خبر پھیلتی گئی، سارا شہر اکٹھا ہو گیا، جب سب اکٹھے ہو گئے اسے معلوم ہو گیا کہ کتنے ہیں یہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں، اس وقت اس نے چہرے سے نقاب اٹھا، یہ ہزاروں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ صرف دو آدمیوں کے ساتھ اکیلا، اور یہ تیار ہے پہلے سے، وہ آیا اور اس نے نکاح الٹی، جو ہی اس نے نکاح الٹی یہ سب ڈر گئے سہم گئے خوفزدہ ہو گئے، بنگڑا دمال وہیں ختم، نعرے وہاں ختم، ہر چیز ختم، سکتہ تاری ہوا، سناٹا تاری ہوا، اور الٹے قدموں سارے، اور اس نے تقریر کی، تقریر کیا کی تھی نہیں، اس نے دل کی پوری بھڑاس نکالی، وہ گالیاں دی اس نے کوفہ والوں کو کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی یہاں پر، اس قدر فوش و دشنام اس نے ان کو دی کہ تم فلاں یہ چاہتے ہو، حالات خراب کرتے ہو تم، میں تمہیں آیا ہوں سبق سکھانے کے لیے، کون ہے تم میں جو حسین کا ساتھ دے گا، ادھر بات کرے، ایک بھی نہیں اٹھا، سب وہاں سے واپس گئے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد گھروں سے نہیں نکلے، ایک بھی نہیں نکلا۔ اب یہ قوم تھی جنہوں نے امام علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ آئیے، امام آئے لیکن یہ لوگ تیار نہیں تھے، تیاری فقط اتنی تھی کہ ہم بھنگڑا ڈالیں گے، اور وہ بنگڑا تیار تھا، اب امام کے نام پر عبیداللہ کے سامنے بنگڑا ڈال دیا انہوں نے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اپنے امام کے پیروکار ہیں، اور یہ طے بات ہے کہ دمالی لوگ جب جنگ کا وقت آتا ہے، جب نبرد کا وقت آتا ہے تو میدان چھوڑ جاتے ہیں، یہ کوفہ والے وہی لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد سید الشہداء کربلا گئے، اور کوفہ سے امام کی مدد کے لیے نہیں آئے کوئی سوائے دو آدمیوں کے، دو آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی کوفہ سے امداد کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ داستان ہے عزیزان، بہت غم انگیز داستان، غمناک کہ جب ایک ملت تیار نہ ہو اور اپنا امام بلا لے تو پھر اس صورت میں بہت دردناک ماجرا بنتا ہے، بہت دردناک ماجرا بنتا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا الٹ ہو گئی ہے، اس سے معروف ختم ہو گیا ہے، نکل گیا ہے، اور میں نکلا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی اس الٹے برتن کو ٹھیک کر، تشبیہ ہے یہ الٹا برتن، یعنی ملت کا نظام الٹا ہو گیا، ملکی نظام الٹا ہو گیا، میں اس نظام کو سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیسے سیدھا ہوگا؟ اگر لوگ میرا ساتھ دیں، دو طریقے تھے سیدھا کرنے کے، ایک یہ کہ لوگ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ آئیں، شامل ہوں، ہم سب مل کر اگر اس طاغوت کو، یزید کو سرنگون کریں اور اس کی جگہ پر حکومت الہی قائم کریں، ہاں یہ ایک طریقہ ہے اس مقصد کے لیے، مثلا یہ طریقہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کے ساتھ شرط ہے کہ لوگ ساتھ دیں، اور اگر لوگ ساتھ نہ دیں پھر کیا کریں گے، لوگ ساتھ نہ دیں تو بھی میں واپس نہیں جاؤں گا، تو بھی میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گا، میں نے اس دنیا کو سیدھا کرنا ہے، اس برتن کو سیدھا کرنا ہے، اس اجڑی ہوئی چراگاہ کو آباد کرنا ہے، اس پائمال و روندی ہوئی زمین کو میں نے پھر آباد کرنا ہے، کس طرح آباد کروں گا؟ فرمایا پھر اپنے لہو سے اس کو آباد کروں گا، پھر میرے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے، لوگ نہیں میرا ساتھ دے رہے، لیکن میرا کنبہ ہے، میرے بیٹے ہیں، میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھ میری بیبیاں ہیں جو آل رسول میں سے ہیں، عصمت رسول ہیں، ان کے ذریعے سے میں اس کو آباد کروں گا، سیدھا کروں گا۔ عزیزان یہ عزاداری، یہ مجالس اس لیے برپا ہوتی ہیں، رسم نہیں ہے فقط یہ عزاداری، بلکہ یہ در حقیقت سید الشہداء کی وہ نہضت و تحریک ہے جس میں امام نے فرمایا تھا کہ اگر میری راہ اپناؤ تمام الٹے حالات تمہارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور جس دن متفق ہوگے اسی دن یزید سرنگون ہو جائے گا، اور اگر تم متفق و متحد نہیں ہوئے تو پھر تمہارا کام سخت ہو جائے گا، پھر تمہیں اپنے لہو سے اور اپنے خون سے یہ الٹے حالات سیدھے کرنے پڑیں گے، اور اگر تم نے نہیں کیے تو خون تو تمہارا ہر صورت میں بہایا جائے گا، اگر تم خون دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، شہادتوں کے لیے تیار نہ ہوئے، تو بھی تمہارا خون تو بہا دیا جائے گا. فرق کیا ہوگا کہ وہ خون جو تمہارا بہا دیا جائے گا اس کے ذریعے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ اور زیادہ خراب ہوں گے. لیکن اگر خود تم میدان میں نکلو اور دشمن کے مقابلے میں نکل کر تم اپنا خون بہو، اور تم اگر دشمن کے سامنے جا کر جامع شہادت نوش کرو، پھر حالات بھی تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دیکھیں ہوئے ہی ٹھیک، ایران کے حالات ہم سے زیادہ خراب تھے، اور ایک ملت نکلی اس میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیا، بہت زیادہ شہید ہوئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بگڑے ہوئے حالات الٹی دنیا سیدھی دنیا ہو گئی. طاغوتی و یزیدی حکومت ختم ہو کر ولایت کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی. لبنان کے حالات کتنے خراب تھے اندازہ ہے نا، آپ کو یاد ہے نا، اب تو موجودہ حالات نا، بہت پہلے آج سے 25 سال 30 سال پہلے کتنے حالات خراب تھے. اسرائیل کا قبضہ تھا بیروت کے اوپر، پورے لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا. آج لبنان آج نہ دیکھیں، پورے بیروت پر اسرائیل کا قبضہ تھا، لیکن آج دیکھیں کس طرح حالات سیدھے ہوئے ہیں وہاں پر. کس نے کیے؟ پیروان حسین ابن علی نے کیے، اور راہ حسین ابن علی سے کیے. ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں، کبھی ہم کہتے ہیں شاید ووٹوں سے ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی ہم چاہتے ہیں فلاں کینڈیڈیٹ ٹھیک کرے گا، کبھی کہتے ہیں ہم فلاں کرے گا یہ کام. اپنا عزیز آنے والا، یہ حالات ٹھیک ہونے ہیں فقط راہ حسین ابن علی سے ٹھیک ہونے ہیں. دو طریقے ہیں، یا سارے متحد ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، ایک راستہ اپناؤ، یعنی کوفی بھی آ جائیں، شامی بھی آ جائیں، بصری بھی آ جائیں، یمنی بھی آ جائیں، مصری بھی آ جائیں، مکی بھی آ جائیں، مدنی بھی آ جائیں، خراسانی بھی آ جائیں. اگر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ساری دنیا کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساری دنیا کے، نہ صرف پاکستان کے بلکہ پھر تمام دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر اتنی بیداری نہیں آتی، اتنی آگاہی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر جو آگاہ ہیں، جو بیدار ہیں، وہی میدان میں آ جائیں. اس صورت میں ان کا خون تو بہے گا، لیکن نتیجہ یہ کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، حالات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ یہ دمالوں سے اور بنگڑوں سے نہیں ٹھیک ہوتے. ابھی ایک بنگڑا سیاسی شروع ہونے والا ہے، الیکشن، جس کی سب تیاریاں کر رہے ہیں ہم، مومنین بھی، عزادار بھی، بانی بھی، خطیب بھی، علماء بھی، سب ہم مل کر کس کی تیاریاں کر رہے ہیں. ابھی سیاسی بھنگڑے میں ہم نے بھی کودنا ہے، ہم نے بھی اس میں اچھلنا ہے، اور پھر کیا ہوگا، پھر حالات ٹھیک ہوں گے. 60 سال تک یہ بھنگڑا کھیلا ہم نے، یہ دمال ڈالی ہم نے، اور ملک یہاں پہنچایا ہے. آج نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی ناموس محفوظ ہے، نہ مجلسے محفوظ ہیں، نہ عزاداریاں محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ حسینیے محفوظ ہیں، نہ مزار محفوظ ہیں، نہ حرمت و تقدس محفوظ ہے. آپ دیکھیں کیا زمانہ بن گیا ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان موجود ہیں، اتنے مسلمان ممالک، اور ان مسلمان ممالک کے پاس دولت و ثروت و سب کچھ موجود ہے، اور ان مسلمانوں کے نبی کی توہین کتنی کھلے بندوں کی جاتی ہے. کوئی ڈرتا نہیں ہے مسلمانوں سے، کوئی بھی نہیں ڈرتا ان سے. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے انہیں پتہ ہے یہ صرف دمال ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں، بنگلہ ڈالتے ہیں چلے جاتے ہیں. ان کے اندر جم کے اس راہ کو اور اس دین کو بچانے کے لیے حوصلہ نہیں ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے سے دین خدا کو بچایا تھا، حرمت خدا کو بچایا تھا، حرمت دین خدا کو بچایا، اور حرمت نبی و حرمت آل نبی کو سید الشہداء علیہ السلام نے بچایا. یہ صرف رسومات نہیں ہے، یہ سلسلہ عزا جو قائم رہے گا انشاءاللہ قیامت تک، اس کو ہمیں اس کام کے لیے یا اس مقصد کے لیے لے جانا ہے، اس تک پہنچانا ہے جو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ الٹے حالات کو سیدھا کرنے کا نام کربلا ہے. الٹی دنیا کا ماحول بدلنا عاشورا ہے، اور الٹی دنیا کا ماحول جب بھی بدلو گے وہی عاشورا ہے تمہارا، ورنہ تمہیں گھیر کے غفلت میں مار دیں گے. چھوڑیں گے تو ہر قیمت پر نہیں چھوڑیں گے تمہیں. اگر تم مقابلے میں ہو تو بھی نہیں چھوڑیں گے، اگر مقابلے میں نہ ہو تو بھی نہیں چھوڑیں گے. فرق صرف کیا ہوگا کہ ایک جگہ عزت سے مرو گے اور ایک جگہ ذلت سے مرو گے. اور سید الشہداء فرماتے ہیں میں مدینے میں رہا تو بھی مجھے مار دیں گے، میں مکہ میں رہا تو بھی مجھے مار دیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس مرنے میں اور اس مرنے میں بڑا فرق ہے. کہ اگر حسین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کرے، محاصرہ کر کے مار دیں، وہ کیا موت ہے، اور وہ کیا موت ہے کہ جس میں حسین علیہ السلام خود آئیں اور اپنے کنبے سمیت آ کر ان کے سامنے دشمن کے ہزاروں نفری کے سامنے 72 تن کے ساتھ آ کر لڑائی کریں, جنگ کریں اور انہیں بتائیں کہ حسینیت کیا چیز ہوتی ہے. اس موت میں اور اس موت میں بہت فرق ہے, اس شہادت میں اور اس شہادت میں بہت فرق ہے. آج جو سید الشہداء کی تقدیس ہوتی ہے, وہ سید الشہداء کا احترام پوری دنیا میں پوری بشریت کرتی ہے, ہر بشر کرتا ہے. جو زندہ ضمیر ہے, جو مردہ ضمیر ہے, وہ ظاہر بشریت کے زمرے سے ہی خارج ہے, وہ انسان شمار ہی نہیں ہوتا. لیکن جو انسان شمار ہوتا ہے وہ احترام کرتا ہے سید الشہداء علیہ السلام کا. یہ قربانیاں سید الشہداء کی, انہیں ہم ضائع نہ کریں عزیزان. یہ قربانیاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں آج بھی یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں کچھ شہید ہو جائے, دکھ تو ہوتا ہے, ہر ایک کو دکھ ہوتا ہے شہادتوں کا, لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ شہید ہو گیا, اس کے بدلے اب ہمیں کچھ راشن ملنا شروع ہو جائے گا, اب ہمیں کچھ امداد ملنا شروع ہو جائے گی, اب اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ہمدردیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی. نہ, ہرگز یہ کام نہ کریں. شہیدوں کے خون کا بدلہ یہ چیزیں نہیں ہیں. شہیدوں کا خون راشن کے لیے استعمال نہ کرو. ہیں کچھ لوگ, دیکھے ہم نے, آتے ہیں جی آ کر, میں فلاں شہید کا خاندان ہوں, بیٹا ہوں, اس کا بھائی ہوں, نہ کہ فقط اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کرو. یہ شہداء بہت گران قدر ہیں, ان کا احترام ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں, لیکن نہ اس حد تک لے آئے. لہذا سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے سب کو میدان میں بھیجا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گنج شہداء میں لاتے تھے, بھیجتے پھر اٹھا کر گنج شہداء میں لے آتے. وہ پہلا شہید ہوا تو امام علیہ السلام کو روک دینا چاہیے تھا یہ سلسلہ, لیکن نہیں روکا. آخری شہید تک یہ سلسلہ نہیں روکا. آخری شہید تک, آخری شہید جو سید الشہداء نے مقتل میں بھیجا, البتہ سید الشہداء سے پہلے آخری شہید جو روایات میں ہے کہ کم تر تاریخ کربلا کی ہم پڑھتے ہیں اور سنتے اور سناتے ہیں, زیادہ مشہور قصے ہی سناتے ہیں یا کہ خود ساختہ, لیکن آخری شہید جو سید الشہداء سے پہلے شہید ہوا وہ عبداللہ نام ہے ان کا, اور فرزند ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی, حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی. یہ کئی بھائی تھے کربلا میں امام حسن کے بیٹے, ایک حسن مسنہ تھے جو حضرت قاسم سے بڑے تھے, جو زخمی ہوئے اور زندہ بچ گئے کربلا میں, جن سے اولادیں امام حسن چلی آگے, نسل امام حسن بڑی آگے, حسنی سادات ان کی اولاد ہیں سارے, حسن مسنہ ان کا نام ہے, یعنی حسن دوم. یہ کربلا میں گئے, میدان میں گئے, جنگ لڑی, جرت و بہادری کے ساتھ جنگ لڑی, اور دشمن کے حملہ جب ہوا تو زخمی ہو گئے لیکن شہادت نہیں ہوئی. امام علیہ السلام ان کو اٹھا کر لے آئے خیموں میں اور زخمی حالت میں یہ رہے. اب یہ کربلا کی ناگفتہ تاریخ ہے, بالکل روشن واضح کتابوں میں ہے لیکن ممبروں پر نہیں ہے. اور ایک امام حضرت قاسم کے چھوٹے بھائی تھے, عبداللہ ان کا ظاہر نام تھا. یہ کب امام کی مدد کو پہنچے یہ بزرگوار؟ یہ بہت چھوٹے سن کے تھے, 4-5 سال یا اتنے, اب عمر ان کی میرے ذہن میں نہیں, 4-5 سال یا اتنی عمر ہوگی, 5-6 سال کی عمر ہوگی. یہ کب امام کی مدد کو پہنچے؟ یہ اس وقت امام کی مدد کو پہنچے جب سید الشہداء علیہ السلام جنگ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر اپنے گھوڑے سے اترے, زمین پر آ گئے اور بدن میں تیر پیوست تھے, اور ہر طرف سے اس وقت سید الشہداء پر تیر اور تلوار اور نیزے چل رہے تھے. یہ بچہ اس وقت, اس نے جب دیکھا سید الشہداء کو اس حالت میں دشمنوں کے نرگے میں, تو یہ بچہ ایک لکڑی خیمے سے اٹھائی اس نے اور اٹھا کر ان دشمنوں پر حملہ وار ہوا, اور اس بچے کو بے دردی کے ساتھ ایک لعین نے شہید کیا. اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ ایک بازو اس کا قلم کر دیا, بازو قلم کر کے پھر اس کو ہاتھ میں اٹھایا اور اسے دور پھینکا, اور سید الشہداء علیہ السلام اس زخمی حالت میں دیکھ کر اور اس بچے کو بلا کر کہہ رہے تھے کہ او میرے قریب ہو. پہلے کہہ رہے تھے آپ خیمے پہ لوٹ جاؤ, لیکن بچہ لڑتا رہا, چھوٹا سا بچہ لڑتا رہا. جب اسے بے دردی سے شہید کیا گیا اور اس کے بعد یہ لعین متوجہ ہوئے سید الشہداء کی طرف. عزیزان آخری شہید تک امام علیہ السلام نے جنگ نہیں روکی کہا میں جنگ کرتا رہوں گا. آخری نفس تک اب آخری سانس تک امام نے جنگ نہیں روکی. یہ نہیں کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں, اب میں پیاسا ہو گیا ہوں, اب میں تنہا رہ گیا ہوں. نہ, ہر حال میں امام علیہ السلام نے اس کو آخر تک پہنچایا, اور آخر تک پہنچانے سے پہلے ندا دی حل من ناصر ینصرنا حل من ضاب یذب اقدام رسول اللہ. کیا کوئی ہے میری نصرت کرنے والا؟ یعنی کیا کوئی ہے کہ یہ مقصد جو میں نے یہاں تک پہنچایا ہے مجھ سے امانت لے اور اس کو آگے بڑھائے؟ کیا کوئی ہے؟ یہ عزاداری, یہ درحقیقت اس استغاثے کا جواب ہے. آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے عملاً کہ ہم ہیں یا حسین, ہم ہیں وہ لوگ کہ اس مقصد کو جو عاشورہ تک آپ نے امانت پہنچایا ہم ہیں. روایت میں ہے کہ جب جناب سید الشہداء نے یہ استغاثہ بلند کیا کربلا میں حال من ناصر ینصرنا, تو راوی لکھتا ہے جو عمر سعد کے لشکر میں تھا, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ خیام حسینی سے ایک ناصر حسین ابن علی نکلے, لیکن عجیب حالت میں نکلے. ایک ہاتھ میں شمشیر تھی اور زمین پر ٹیک کر آ رہے تھے, اور ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پہ رکھا ہوا تھا, اور کہہ رہے تھے پھوپھی اماں میں نے کسی غریب کا استغاثہ سنا ہے جو نصرت کے لیے بلا رہا ہے. مجھے معلوم ہو گیا میرے بابا کا ساتھی کوئی بھی نہیں رہا. اس وقت بیمار کربلا جناب سید ساجدین جو حالت بیماری میں تھے اس وقت اٹھے, کہا پھوپھی اماں مجھے لگ رہا ہے میرے بابا کا کوئی ناصر و حامی نہیں رہا, آپ مجھے سہارا دیں اور مجھے بابا تک پہنچا دیں, مقتل تک پہنچا دیں. امام نے شمشیر اٹھائی اور زمین پر ٹیکتے ہوئے اور ایک ہاتھ اپنی پھوپھی کے کندھوں پر رکھتے ہوئے جب امام روانہ ہوئے مقتل کی طرف, تو شہداء نے دیکھ کر کیا فرمایا, اے ام کلثوم حجت خدا کو فوراً خیمے کے اندر لے جاؤ ورنہ نسل حسین ختم ہو جائے گی, ورنہ سلسلہ امامت منقطع ہو جائے گا, آل رسول کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, فوراً حجت خدا کو خیمے کے اندر لے آؤ. حجت خدا خیمے میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ شہادتیں ہوئیں اور ہر لحظے پوچھتے رہے پھوپھی اماں بتائیں میرے بابا اس وقت کہاں ہیں, اس وقت میرے بابا کہاں ہیں. اور بیبیاں روتی ہوئی, زلجنا جب آیا مقتل سے خالی آیا زخمی حالت میں اور بیبیوں نے کوہرام مچایا, تو اس وقت سید ساجدین پوچھتے ہیں کہ آیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ جب بتا دیا گیا شہید ہو گئے, اس قدر گریا کیا سید ساجدین نے غشی تاری ہو گئی. عزاداروں اور یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی حجت خدا, پھر شام غریبہ آ جاتی ہے, اور شام غریبہ میں جا کر انہوں نے جب حکم دیا کہ سادات کے خیموں کو لوٹا جائے, جو کچھ خیموں کے اندر تھا وہ لوٹا گیا. روایات میں ہے کہ یہ لعین گئے اس خیمے کے اندر جہاں سید سجاد تشریف فرما تھے, اس قالین پر جو امام علیہ السلام جس پر چٹائی پر تشریف فرما تھے, ان لعینوں نے بیمار کے نیچے سے اس طرح سے کھینچ کے نکالی کہ سید ساجدین ریت پر بیمار امام بیمار حجت خدا ریت پر جا پڑے, اور اس وقت ان لعینوں نے حکم دیا کہ اب خیموں کو آگ لگا دی جائے. جب خیموں میں آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے تو اس وقت بیبیاں سید ساجدین کے پاس جاتی ہیں کہ اے حجت خدا بتائیں حکم کیا ہے, آیا جلتے خیموں میں جل مریں یا اپنی جان بچائیں؟ تو حجت خدا کا حکم تھا کہ جہاں جل کر مرنا نہیں بلکہ اپنی جان بچانی ہے. یہ تو فرما دیا کہ جان بچانی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کیسے جان بچانی ہے, آگ کے شعلوں میں اور دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے درمیان سے کیسے جان بچانی ہے. بیبیوں نے سب کو کہا بچوں جان بچاؤ, بچے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے, کچھ بچے ان گھوڑوں کے پاؤں تلے زندہ مسلے جا چکے تھے, پائمال ہو گئے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں. جب خیمے جل چکے, جب شام غریبہ ہو چکی, تو بیویوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا, کسی بچے کو خاک سے اٹھاتی اور گھوڑے کے نالوں کے ذریعے سے اس کے بدن کی ہڈیاں چور چور ہوتی اور اسے لے کر خیموں میں اندر آتی, اور کچھ بچے بیویوں کو نہیں ملے, کچھ کو مقتل سے تلاش کر کے لائیں, کچھ کو شہداء کی لاشوں سے جدا کر کے لائیں, اور کچھ ایسے بچے تھے جو بالکل ملے ہی نہیں اس تاریکی کے اندر. اور پھر اس کے بعد جب شام غریبہ ہو گئی تو بیبیاں سہمی ہوئی تھیں, آج مرد کوئی بھی نہیں ہے، ایک مرد ہے بیمار جو خیمے کے اندر موجود ہے، بچے سہمے ہوئے ہیں، آج پہلا دن ہے سب کی یتیمی کا، آج حسین کے بچوں کی یتیمی کی پہلی رات ہے، آج تمام بچوں کو اپنے باپ کے بغیر خیموں کے اندر لیٹنا ہے، نہ انصار موجود ہیں نہ بنو ہاشم موجود ہیں، اور اس وقت جب بی بی نے دیکھا، جناب بنت علی نے دیکھا کہ سب بچے سہمے ہوئے اور سب بیبیاں ڈر رہی ہیں، تو اس وقت ایک نیزہ اٹھایا اور بنت علی نے کیا فرمایا، اے بیبیو ڈرو مت، آج عباس نہیں لیکن زینب موجود ہے، آج گھبرانا نہیں آج زینب موجود ہے، اور بی بی اتنی تھکی ہوئی تھی، اتنی خستہ تھی عزاداروں، کہ ان جلے خیموں کی پشت پر جا کر ایک دفعہ دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئی اور قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اور کیا فریاد کرتی ہے، اے پروردگارا میں کس کس کو سنبھالوں، میں ان یتیم بچوں کو سنبھالوں، میں ان خوفزدہ بیبیوں کو سنبھالوں، میں بھیا کی لاش کو سنبھالوں، میں مقصد حسین کو سنبھالوں، اے پروردگارا آج زینب کو اتنی ہمت دے دے، آج زینب کو اتنی شجاعت دے دے کہ زینب ان بیبیوں کو بھی سنبھال سکے، ان بچوں کو بھی سنبھال سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ، خداوند بر حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، جن مریضوں کے لیے التماس دعا کی جا رہی ہے پروردگار جملہ مرضہ اسلام سمیت ان مد نظر بیماروں کو جلد جلد شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما، پروردگار جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبی سے ان کے قرض ادا فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار اب حق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی میں دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائے کے اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء ثانیہ راولپنڈی، شہداء کراچی اور دیگر شہداء اسلام و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔